अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 5,320 हो गई है। पाकिस्तान में 1,979 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और वबा का शिकार होने वाले 2,151 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने मुल्क में कोविड 19 के नए 135 केसेस के साथ मुतासर अफराद की कुल तादाद 34,740 बताई है। वजारत के मुताबिक कोरोना की वबा से अब तक होने वाली अमवात की तादाद 1,062 हो गई है। वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान मुस्बत केसेस की तादाद कम हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन 1,32,00,000 से बढ़ गए हैं और अमवात 5,75,000 हो गई हैं। भारत में कोरोना वायरस के 28,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हांगकांग में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद मकामी हुकाम ने सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग में गुज़श्ता 8 रोज से कोरोना वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। खबरें अब तफसील के साथ। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान जालमे खलीलजाद ने शिमाली सूबे सामनगान में अफगान इंटेलिजेंस के दफ्तर पर तालिबान के हमले की मजम्मत करते हुए तमाम फरीकों से तशद्दुद कम करने पर जोर दिया है। खलीलजाद का कहना था कि सूबाई दारुलहुकूमत ऐबक में पीर को होने वाला तालिबान का हमला उनकी तरफ से बैनल अफगान मुजाकरात शुरू होने से कबल तशद्दुद कम रखने के अज़्म की नफी है। खलीलजाद ने मंगल को अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में कहा कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। सूबाई दारुलहुकूमत में एक गाड़ी को उड़ाने के लिए धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। उनके बकौल ये कार्रवाई उन लोगों को मजबूत करेगी जो अमन की मुखालिफत करते हैं और ऐसा करना बिगाड़ पैदा करने वालों के हाथों में खेलना है। खलीलजाद ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में तमाम फरीकों को तशद्दुद कम करना होगा। पीर को अफगानिस्तान के शिमाली सूबे समनगान के दारुलहुकूमत ऐबक में अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर होने वाले हमले में 11 अफगान सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि इस हमले में 60 से ज्यादा आम शहरी जख्मी भी हुए। मुबैना तौर पर 4 अस्करीत पसंदों ने अफगान नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के दफ्तर के मरकजी दरवाजे को धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी से निशाना बनाया और इसके बाद उन्होंने इमारत पर हमला कर दिया। सूबाई गवर्नर अब्दुल लतीफ ने रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी को बताया कि हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और हमलावरों के दरमियान कई घंटों तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान 4 हमलावर हलाक हो गए। दूसरी तरफ समाजी राबते पर जारी एक बयान में तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। हाल ही में अफगानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयों पर अमरीका और बैन अल-अक़वामी बरादरी तशवीश का इजहार करती रही है। अमरीका के साथ अमन मुआहदा तय होने के 135 दिन के बाद तालिबान ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा करते हुए अमरीकी और अफगान फोर्सेस पर इल्जाम आयद किया है कि वो तालिबान की पोजीशनों पर हमले करते रहे हैं। तालिबान ने एक बयान में अफगानिस्तान में मौजूद 5 फौजी अड्डों पर गैर मुल्की फौजियों की नफरी में तख़फीफ की तारीफ की है। तहम उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ तय होने वाले मुआहदे के मुताबिक कैदियों की रिहाई के शेख पर मुनासिब अंदाज में अमल नहीं किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां आयद किए जाने वाले अफराद की फहरिस्त से तालिबान लीडरों के नाम अब तक हजफ नहीं किए गए हैं। तालिबान का कहना है कि अमरीका के साथ अमन मुआहदे के बाद से तालिबान ने गैर मुल्की फौजों पर हमले नहीं किए हैं। ताहम अमरीकी फौजों ने अफगानिस्तान की फौजों के साथ मिलकर तालिबान पोजिशनों पर बमबारी की है। बयान के मुताबिक लोगर, बादगीस, मैदान वर्दक, गजनी, जबल और जगान, हिलमंद और कंधार में अमरीकी फौजों ने ड्रोन हमले जारी रखे हैं, जो माहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। तालिबान ने अमरीका से मुतालबा किया है कि अमन माहदे पर अमल दरामद की गरज से तमाम रुकावटें दूर की जाएं। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان اور بھارت سے ملنے والی اہم رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے افغانستان کے شمالی صوبے سمنگان میں افغان انٹیلیجنس کے دفتر پر طالبان کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقوں سے تشدد کم کرنے پر زور دیا ہے. زلمے خلیل زاد نے رواں سال 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے 135 دن مکمل ہونے پر کہا ہے کہ امریکہ نے پہلے مرحلے کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کی تعداد میں کمی اور 5 فوجی اڈوں کو خالی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بقول مغربی اتحاد نیٹو اتحاد نے بھی افغانستان میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد میں کمی کی ہے. دوسری طرف طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خلیل زاد کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کے بعد شرائط پر ابھی پوری طرح عمل درآمد ہونا باقی ہے, جن میں افغان حکومت کی قید, ان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد نے افغانستان کے شمالی صوبے کے دارالحکومت میں پیر کو ہونے والے طالبان کے حملے کو ان کی طرف سے بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے تشدد کو کم رکھنے کے عزم کی نفی ہے. خلیل زاد نے پیر کو اپنے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں اور یہ حملہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. خلیل زاد کے بقول یہ کاروائی ان لوگوں کو مضبوط کرے گی جو افغان امن کی مخالفت کرتے ہیں, اور ان کے بقول ایسا کرنا بگاڑ پیدا کرنے والوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. خلیل زاد نے مزید کہا کہ افغانستان میں تمام فریقوں کو تشدد کم کرنا ہوگا. یاد رہے پیر کو افغانستان کے شمالی صوبے سمنگان کے دارالحکومت میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر پر ہونے والے حملے میں 11 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ اس حملے میں 60 سے زائد عام افغان شہری بھی زخمی ہوئے. دوسری طرف سماجی رابطے پر جاری ایک بیان میں طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. حالی میں افغانستان میں تشدد کی کاروائیوں پر امریکہ اور بین الاقوامی برادری تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہے. یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی میں پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن بعض قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر فریقین کے درمیان تعطل برقرار ہے. امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ دوحہ میں 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 135 دن کے سنگ میل پر پہنچ گیا ہے. ان کے بقول اس معاہدے کے تحت پہلے مرحلے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کی گئی ہے. ان کے بقول افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کی تعداد میں کمی, 5 فوجی اڈوں کو خالی کرنا اور نیٹو اتحاد کی فورسز میں کمی کرنا اس معاہدے کا حصہ تھا, جس پر ان کے بقول عمل درآمد کر دیا گیا ہے. خلیل زاد کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے عمل میں سست روی کے باوجود بڑی پیش رفت ہو چکی ہے. ان کے بقول طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیموں نے بین الافغان مذاکرات کے لیے درکار لوازمات کے لیے تیاری پوری کر لی ہے. خلیل زاد نے اگرچہ تسلیم کیا کہ طالبان کی طرف سے جاری تشدد میں اب تک کسی امریکی کی جان نہیں گئی ہے, لیکن ان کے بقول انسداد دہشت گردی کے معاملے پر مزید پیش رفت کی ضرورت ہے. دوسری طرف طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خلیل زاد کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے کی بعض شرائط پر ابھی پوری طرح عمل درآمد ہونا باقی ہے, جن میں ان کے بقول افغان حکومت کی طرف سے ان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی کا عمل ابھی مکمل ہونا باقی ہے. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بقول طالبان قیدیوں میں رہائی کی تاخیر کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات میں تاخیر ہو رہی ہے. ان کے بقول دوحہ معاہدے پر پوری طرح عمل کرنا تمام فریقوں کے مفاد میں ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ امن معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر دونوں فریقین کی طرف سے سامنے آنے والے بیان ان کے بقول مثبت ہیں.
لیکن یہ اچھی بات ہے میری نظر میں کہ گرے شکوں کے باوجود معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اس پہ خصوصی طور پہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے جو شکے ہیں اس پہ میری نظر میں اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور اسی لیے دونوں امریکیوں نے بھی زلمے خلیل زاد نے بھی طالبان نے بھی اس والے حصے کو مثبت قرار دیا ہے. تو یہ میری نظر میں ایک بڑی یہ پیش رفت ہے.
تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان افغان حکومت سے اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن ان کے بقول طالبان کو بھی بعض معاملات میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے پانے والے معاہدے کے 135 دنوں کے اندر امریکہ نے اپنی فورسز کی تعداد کو کم کر کے 8600 کی سطح پر لے آنا تھا، جبکہ طالبان نے اس بات کی ضمانت دی تھی کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کسی گروپ کو پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جو امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ادھر امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ طے ہونے کے 135 دن کے بعد طالبان نے پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کرتے ہوئے امریکی اور افغان فورسز پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ طالبان کی پوزیشنوں پر حملے کرتے ہیں۔ طالبان نے ایک بیان میں افغانستان میں موجود 5 فوجی اڈوں پر غیر ملکی فوجوں کی نفری میں تخفیف کی تعریف کی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے معاہدے کے مطابق قیدیوں کی رہائی کی شک پر مناسب انداز میں عمل نہیں کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کیے جانے والے افراد کی فہرست سے طالبان لیڈروں کے نام ابھی تک حذف نہیں کیے گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کے بعد سے طالبان نے غیر ملکی فوجوں پر حملے نہیں کیے، تاہم امریکی فوجوں نے افغانستان کی فوجوں کے ساتھ مل کر طالبان پوزیشنوں پر بمباری کی ہے۔ بیان کے مطابق لوگر، بادغیس، میدان وردک، غزنی، زابل اور روزگان، ہلمنٹ اور کندھار میں امریکی فوجوں نے ڈرون حملے جاری رکھے جو معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ طالبان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امن معاہدے پر عمل درآمد کی غرض سے تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ ادھر افغانستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے سن 2020 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 2957 شہریوں کی ہلاکت کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ہلاکتیں گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% کم ہیں۔ ایران نے بھارت کی جانب سے 4 سال گزر جانے کے باوجود منصوبے پر کام کا آغاز نہ ہونے پر نئی دلی کو چاہ بہار زاہدان ریلوے منصوبے سے الگ کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ایران نے حال ہی میں چین کے ساتھ 25 سال کے لیے معاشی اور دفاعی شراکت داری کے منصوبے پر اتفاق کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لداخ میں بھارت، چین اور نئی دلی کی جانب سے کشمیر کی یک طرفہ حیثیت کی تبدیلی کے بعد خطے میں نئی صف بندی ہو رہی ہے اور اس صورتحال میں پاکستان نے اپنی علاقائی حیثیت میں اضافہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے علی فرقان۔
ایران کی حکومت نے اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کرتے ہوئے چابہار اور زاہدان کے درمیان ریلوے ٹریک بچھانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ خطے میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے نتیجے میں نئی صف بندی سامنے آ رہی ہے اور ایران چین معاہدے کو بیجنگ کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ بھارت نے امریکی دباؤ کے تحت یو ٹرن لیا اور ایران کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پیش رفت سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بھارت کے خلاف اور پاکستان اور چین کے حق میں جا رہا ہے۔
پاکستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، چین کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور جو ہندوستان اور چین کا جو پچھلے دنوں میں جھڑپ ہوئی ہے بہت، اور ہندوستان کی جو پٹائی بھی ہوئی ہے اس سے بھی ابھی ہندوستان کو ایک نفسیاتی جھٹکا بھی پہنچا ہے، اور سیاسی طور پر بھی، اخباری طور پر بھی۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے اس خطے میں، اور جیو پولیٹیکلی بھی ایک کھلا سانس لینے کا موقع ملا ہے کہ ہم اپنی جو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو بڑے مؤثر طریقے سے آگے اپنائیں، خاص طور پر مسئلہ کشمیر ہو اور علاقائی تعاون۔
ایران میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے آصف درانی کہتے ہیں کہ تہران کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھارت چابہار اور اس سے منسلک منصوبوں پر سست روی دکھا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت گوادر کو تجارت کی بجائے جاسوسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا،
اور چابہار کا بھی پیورلی ٹریڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹریڈ ہوتا تو آلریڈی بندر عباس ان کے موجود ہے جس کے ذریعے وہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے۔ لیکن چابہار میں انڈیا جو ہے اس کو ایک لسننگ پوسٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ میں اس سے انٹرسٹ نہیں رکھتا۔
خیال رہے کہ چابہار بندرگاہ کو بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل قرار دیا جا رہا تھا، جو کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے محض 90 کلومیٹر دور ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت اور نیپال کے کشیدہ ہوتے تعلقات کے درمیان نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے ہندوؤں کے مذہبی پیشوا شری رام اور ان کی جائے پیدائش ایودھیا کے بارے میں ایسا متنازع بیان دیا ہے جس سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام نیپالی تھے اور ان کا دارالحکومت ایودھیا بھارت میں نہیں بلکہ نیپال میں بیر گنج کے مغرب میں واقع ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ بھارت نے نیپال کے ثقافتی حقائق کو مسخ کیا ہے اور ایک نقلی ایودھیا بسایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اس بیان سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ رام مندر کی تحریک چلانے والی تنظیم وشو ہندو پریشد اور بھارتی جنتا پارٹی نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کے بیان کی مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
نیپال کے وزیر اعظم نے اپنی رہائش گاہ پر منعقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اتر پردیش میں واقع جس ایودھیا کا دعویٰ کرتا ہے وہ نیپال میں واقع جنک پور میں سیتا کی جائے پیدائش سے کافی دور ہے۔ ایودھیا کے رہائشی جنک پور کیسے آئے؟ اس وقت فون جیسی مواصلات کی کوئی سہولت نہیں تھی تو انہوں نے کیسے رابطہ قائم کیا؟ ان کے بقول ان دنوں میں شادیاں صرف قریب کے دارالحکومتوں میں ہوتی تھیں، کوئی شادی کرنے کے لیے اتنی دور کا سفر نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ایودھیا کے بارے میں زبردست تنازع ہے لیکن ہمارے ایودھیا کے بارے میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ ان کے اس بیان پر نیپال میں بھی تنقید ہو رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت راشٹریہ پرجاتنتر پارٹی کے شریک چیئرمین کمل تھاپا کا کہنا ہے کہ کسی وزیر اعظم کی جانب سے ایسے غیر مصدقہ اور بے بنیاد بیان کا آنا مناسب نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم بھارت نیپال تعلقات میں آئی کشیدگی کو دور کرنے کے بجائے تعلقات کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر رام مندر کی تحریک چلانے والی تنظیم وشو ہندو پریشد اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس بیان کی شدید مذمت کی اور اپنے سخت رد عمل میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کے پی شرما اولی کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کے قومی ترجمان ونود بنسل اور بی جے پی کے ترجمان نوین کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ وہ چین کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اسی لیے بھارت مخالف بیانات دے رہے ہیں۔ ونود بنسل نے کہا
کے پی شرما اولی جی لگتا ہے چین کے دباؤ میں وہ اپنی سانسکرتک پرمپراؤں کو بھی بھول گئے ہیں۔ دھرم گرنتھ اور پرمپرا انوسار جو بات وہ کہہ رہے ہیں دنیا کا کوئی ویکتی اس کو ماننے نہیں دے سکتا۔ کیول چین کے دباؤ میں آ کر کے اور بھارت نیپال سمبندھوں کو بگاڑنے کا ایک اور پریاس انہوں نے کیا ہے جو سفل نہیں ہوگا۔
بی جے پی کے ترجمان نوین کمار نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ رام اتر پردیش کے ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک ایسی تاریخی سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
شری رام جو ہے یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایودھیا کے راجا تھے، ایودھیا میں جنمے ہیں، ایودھیا کے ہیں اور اس لیے ان کے بارے میں، ان کے اسطتو کے بارے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں مورکھوں میں بھی کوئی مورکھوں کا راجا ہوگا تو وہ اس پرکار کی باتیں کرتا اور کوئی نہیں کرتا۔
کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ میں مسٹر اولی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 2018 میں نیپال میں واقع سیتا کی جائے پیدائش جنک پور کا دورہ کیا تھا اور وہاں سے ایودھیا تک براہ راست بس سروس کا افتتاح کیا تھا۔ انہوں نے جنک پور کی تعمیر نو کے لیے 100 کروڑ روپے کے پیکج کا بھی اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت اور نیپال کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی جب 8 مئی کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لیپو لیک کو اتراکھنڈ میں دھارچولا سے ملانے کے لیے ایک 80 کلومیٹر طویل سڑک کا افتتاح کیا۔ نیپال نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ سڑک اس کے علاقے سے گزرتی ہے۔ بھارت نے اس کے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد کے پی شرما اولی نے نیپال کا ایک نیا نقشہ پارلیمنٹ سے منظور کرایا جس میں 3 ایسے علاقوں کو بھی شامل کیا جن پر بھارت کا دعویٰ ہے۔ بھارت نے اس نقشے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اولی نے بھارت پر اپنی حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا اور ابھی چند روز قبل انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھارت کے نجی نیوز چینلوں کے نشریے پر پابندی عائد کر دی کہ وہ نیپال کی خود مختاری کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ اس ضمن میں عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع بھی خارج کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں لیکن شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کیے جائیں۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کا شوگر مل مالکان کے لیے جاری کردہ حکم ابتدا خارج کرتے ہوئے شوگر مل مالکان کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 23 جون کو اپنے ایک حکم نامے میں وفاقی حکومت کو شوگر کمیشن رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی سے روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو اس پر سماعت کے دوران اپنے ایک حکم میں کہا کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق شوگر ملز کے خلاف کارروائی کریں، لیکن شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کو ہدایت کی کہ وہ 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ عدالت نے شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداروں کو بھی بیان بازی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل اظہر صدیق کہتے ہیں کہ شوگر مل مالکان حکم امتناع کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ وہ جو فائنڈنگز آ گئی ہیں، فائنڈنگز بڑی ڈینجرس ہیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک تو کمپٹیشن کے حوالے سے، پھر دوسرا مثال کے طور پر اگر نیب کے کانٹیکس میں آ جائے، مس یوز آف اتھارٹی نظر آ گئی ہے نا، گورنمنٹ اور یہ سارے لوگ انوالو آئیں گے اس میں، سبسڈی دینے کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور پھر جو لوکل آپ کرتے رہے ہیں، یہ سارے معاملوں کو اگر اٹھا کر آپ دیتے ہیں، پرائز ہولڈ کرتے رہے ہیں آپ، سوری پر ہولڈنگ بھی کرتے رہے ہیں، پرائز انکریز بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ ایک ایشو نہیں ہے، یہ بڑے ڈینجرس ایشو ہیں۔ چھپ اسی لیے رہے ہیں کہ ٹائم نکلے، ٹائم اس میں سے نکلے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ نیب کو تو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ کمپلینٹس گئی ہوئی ہیں، میں نے فائل کی ہوئی ہیں کمپلینٹس نیب کے پاس۔
سماعت کے دوران شوگر ملز مالکان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے جس پر زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ شوگر ملز کی تحقیقات کے معاملے پر بنایا گیا یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزراء اعلیٰ پیش ہوئے، اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ تجزیہ کار فاروق سلیم کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کئی حکومتی ارکان کے نام بھی شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔
4 بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پہلا الزام ہے غیر قانونی منافع کا، دوسرا الزام ہے بے نامی کی لین دین، تیسرا ٹیکس کی چوری، اور چوتھا غیر قانونی بجلی کی پیداوار۔ اماؤنٹس بہت بڑی ہیں۔ بے نامی کے لین دین میں رپورٹ کہتی ہے کہ 362 ارب روپیہ انوالوڈ ہے، ٹیکس کی چوری میں تقریباً 33 ارب روپیہ انوالوڈ ہے۔
سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ شوگر کمیشن کے بعد پیٹرول بحران کے حوالے سے بھی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رواں برس جنوری میں اچانک گندم اور چینی کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن حکومت کا دعویٰ تھا کہ ملک بھر میں گندم اور چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد ملک میں آٹا 45 روپے فی کلو سے ایک دم 70 روپے فی کلو تک پہنچ گیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کی جانب سے کیبلز کاٹنے کی کارروائی کے خلاف شہر میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کیبل آپریٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے انٹرنیٹ اور کیبل ٹیلی ویژن کی نشریات 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ کیبل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، جس کے تحت شہر بھر میں مزید وقت کے لیے کیبل اور انٹرنیٹ معطل کر دیا جائے گا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں اس علامتی ہڑتال سے کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کے ساتھ آن لائن تعلیمی سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ احتجاج کی وجہ جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں
ٹی وی کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی جانب سے 2 گھنٹے کی علامتی ہڑتال پیر سے جاری ہے، جس کے باعث شہر میں شام 7 بجے سے رات 9 بجے تک کیبل ٹی وی کی نشریات اور انٹرنیٹ سروس بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کیبل آپریٹرز کا کہنا ہے کہ احتجاج کا مقصد کراچی میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے عمل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، جس نے بغیر کسی نوٹس کے بجلی کے پول سے لگی کیبل وائرز کاٹ دی، جس سے انہیں بھاری نقصان ہوا ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ اور کیبل آپریٹرز کو کیبل انڈر گراؤنڈ کرنے کی ہدایات کے مطابق کام تو جاری تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کام میں تعطل ضرور آیا ہے۔
نہ ہی ہمیں سامان مل رہا تھا، نہ ہی مزدور مل رہا، دوسرے پابندی بھی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو 2 مہینے چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب لاک ڈاؤن ہٹنے کے بعد کیا ہے کہ ہمیں نہیں کہ سارا سامان جو ہے چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، سب کچھ بند ہے، تو ہم کس طرح اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم نے ابھی ڈی ایچ اے میں کام شروع کیا، جیسے ہمیں سامان مہیا تھا، ہم نے ڈی ایچ اے کے ایریاز کے اندر کو 30 کلومیٹر کے آس پاس ہم نے اس کو زیر زمین کر دیا کیبل کو.
ادھر دوسری جانب کراچی کو بجلی فراہم کرنے کے ذمہ دار نجی ادارے کے الیکٹرک کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیبل ایسوسی ایشنز نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی تاروں کو اب تک انڈر گراؤنڈ نہیں کیا. ترجمان کے مطابق کیبل ایسوسی ایشنز اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکسس پرووائڈر ایسوسی ایشن کی جانب سے تارے انڈر گراؤنڈ کرنے کا پہلا مرحلہ June 2020 تک مکمل ہونا تھا, جس میں اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. انٹرنیٹ ٹی وی کیبلز کی وجہ سے بارشوں کے دوران ماضی میں ہلاکتیں ہوئیں اور یہ شہریوں کی جانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ کیبل اور انٹرنیٹ ایسوسی ایشن کی اچانک ہڑتال بلیک میلنگ کے لیے کی گئی. واضح ہے کہ برسات کے موسم میں کراچی میں بجلی کے کھمبوں سے کرنٹ لگنے کے واقعات میں 30 سے زائد ہلاکتیں گزشتہ سال, جبکہ اس سال بھی کرنٹ لگنے سے کم از کم 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. شہر میں بغیر کسی منصوبہ بندی کے آبادی کے پھیلاؤ, تجاوزات اور تاروں کے بے ہنگم پھیلاؤ سے برسات کے موسم میں ہلاکتوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ملک میں بجلی کی فراہمی کے اداروں کے لیے ریگولیٹری باڈی نیپرا کی جانب سے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کے الیکٹرک کے کمزور اور بوسیدہ ڈسٹریبیوشن سسٹم پر عائد کیا جاتا رہا ہے, جس سے کے الیکٹرک انکار کرتی آئی ہے. جبکہ موجودہ صورتحال میں شہری بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ انٹرنیٹ اور ٹی وی کیبل کی نشریات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کے بیشتر حصوں میں آف شور وسائل پر ملکیت کا چین کا دعویٰ مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور یہ بیجنگ کی جانب سے اس خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی مہم کا حصہ ہے. عدیل احمد تفصیل بتاتے ہیں.
امریکہ کا بحیرہ جنوبی چین پر یہ موقف پیر کو وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے سامنے آیا ہے. پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس خطے پر اپنی مرضی نافذ کرنے کے لیے چین کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں. ان کے بقول امریکہ بحیرہ جنوبی چین کے بیشتر حصے پر بیجنگ کا دعوی ملکیت مسترد کرتا ہے. مائک پومپیو نے کہا کہ خطے میں دوسری ریاستوں کی جانب سے کی جانے والی فشنگ اور دیگر سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالنا اور بیجنگ کا یک طرفہ طور پر اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا قطعاً غیر قانونی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا چین کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ بحیرہ جنوبی چین کو اپنی سلطنت سمجھے. چین نے مائک پومپیو کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس علاقے پر چین کے دعووں کو مسترد کرنا اور بیجنگ پر یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کو ہراساں کرتا ہے مکمل طور پر غیر منصفانہ عمل ہے. امریکہ میں قائم چین کے سفارت خانے نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں جاری تنازع میں فریق نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرتا رہتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ استحکام برقرار رکھنے کے بہانے خطے میں تناؤ کو ہوا دے رہا ہے اور تصادم بھڑکا رہا ہے. بحیرہ جنوبی چین کا خطہ کئی ملکوں کے مابین متنازع ہے. یہ سمندری علاقہ 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے, جو چین, ویتنام, فلپائن, تائیوان, ملائیشیا اور برونائی کے مابین کئی دہائیوں سے تنازع کا باعث بنا ہوا ہے. یہ تمام ملک اس کے مختلف حصوں کے دعوے دار ہیں. بحیرہ جنوبی چین پر تنازع کی ایک بڑی وجہ یہاں جزائر کے دو بڑے سلسلے ہیں, جن کے نام پیراسیلز اور اسپریٹلیز ہیں. یہ جزائر قدرتی وسائل سے بھرپور ہیں, جبکہ اس سمندری علاقے میں تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر بھی ہیں. اس کے علاوہ بحیرہ جنوبی چین تجارتی گزرگاہ اور فشنگ انڈسٹری کے لیے بھی اہم ہے. اس وقت چین اس خطے کے بڑے حصے پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے 9 ڈیش لائن کے نام سے اپنے علاقے کی حدود بھی متعین کی ہوئی ہیں, جسے خطے کے دیگر ممالک تسلیم نہیں کرتے. چین کا دعویٰ ہے کہ پیراسیلز اور اسپریٹلیز کے جزائر صدیوں سے چین کا حصہ رہے ہیں. چین اس خطے میں مصنوعی جزیروں پر فوجی اڈے بھی قائم کر رہا ہے. چین کے علاوہ ویتنام, فلپائن اور ملائیشیا بھی ان جزائر کے کچھ علاقوں پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. برونائی ان جزائر پر ملکیت کا دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن اس کا چین کے ساتھ سمندری حدود پر تنازع ہے.
امریکہ کی 17 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے, جس کے مطابق آن لائن کلاسیں لینے والے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے. گزشتہ ہفتے ریاست کیلیفورنیا نے اسی طرح کا الگ مقدمہ دائر کیا تھا, جبکہ ہارورڈ یونیورسٹی اور میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایسی ہی درخواست کی سماعت منگل کے روز ہوگی. ملک بھر کی 200 سے زیادہ یونیورسٹیوں نے ہارورڈ اور MIT کے حق میں بیانات عدالت میں داخل کرائے ہیں. امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے ایک ہفتہ قبل جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ موسم خزاں میں شروع ہونے والے تعلیمی سال کے لیے ان طلبا کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا جن کی تمام کلاسیں آن لائن ہوں گی اور جو طلبا ملک میں موجود ہیں انہیں واپس جانا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیلی میگنانی نے گزشتہ ہفتے انتظامیہ کے فیصلے کا دفاع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے مثلاً فینکس یونیورسٹی سے آن لائن کلاسیں لینے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ان غیر ملکی طلبا کو کیوں چاہیے؟ شاید بہتر مقدمہ ان طلبا کو کرنا چاہیے جنہوں نے ٹیوشن کی پوری فیس دی ہے لیکن انہیں کیمپس میں کلاسیں نہیں ملی۔ اعلیٰ تعلیم کے تقریباً 40 اداروں نے اس مقدمے کی حمایت میں بیانات جمع کرائے ہیں جن میں یل، ڈیپال، شکاگو یونیورسٹی، ٹفٹس رٹجرز کے علاوہ الینوائے، میری لینڈ، میساچوسٹس، منیسوٹا اور وسکانسن کی اسٹیٹ یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ امریکہ کی ایک عدالت نے وفاق کی تحویل میں موجود ایک مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد پھر روک دیا ہے۔ اسد صہیب تفصیل بتاتے ہیں۔
واشنگٹن ڈی سی کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ حکم پیر کو ایسے وقت دیا جب مجرم کی سزا پر عمل درآمد میں محض چند گھنٹے باقی تھے۔ 41 سالہ ڈینیل لوئس ریاست انڈیانا کی ایک جیل میں قید ہے جسے پیر کی شام 4 بجے زہریلا انجیکشن دے کر موت کی نیند سلایا جانا تھا۔ تاہم عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ڈینیل کی سزائے موت پر عدالتی فیصلے کی وجہ سے عمل درآمد روکا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک اپیلیٹ کورٹ نے اتوار کو ہی مجرم ڈینیل کی سزائے موت پر ایک ذیلی عدالت کا حکم امتناع کالعدم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کی بحالی کا حکم دیا تھا۔ امریکہ میں ڈینیل سمیت وفاق کی تحویل میں موجود 3 مجرموں کو رواں ہفتے سزائے موت دی جانا تھی جس پر اب واشنگٹن ڈی سی کی عدالت کے فیصلے کے بعد عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ امریکہ میں وفاق کی تحویل میں موجود قیدیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ 2003 سے معطل ہے لیکن رواں برس اپریل میں ایک وفاقی عدالت نے زہر کے انجیکشن کے ذریعے امریکی وفاق کی تحویل میں موجود مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کی اجازت دے دی تھی۔ پیر کو واشنگٹن ڈی سی کی عدالت نے ڈینیل کی موت کی سزا پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ سزائے موت پر عمل درآمد کی راہ میں اب بھی کئی قانونی مسائل موجود ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ قیدی نے شواہد پیش کیے ہیں کہ موت کی سزا پر عمل درآمد کے لیے پینٹو باربیٹل نامی دوا کا استعمال کیا جائے گا جس کا استعمال غیر قانونی ہے اور یہ شدید درد کا باعث بنتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں مجرموں کی موت کی سزا کے لیے پینٹو باربیٹل ڈرگ دی جاتی ہے جو تیزی سے انسان کے اعصاب کو مفلوج کر کے موت کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے سپریم کورٹ سے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی ہے جبکہ محکمہ انصاف نے ڈسٹرکٹ کورٹ کولمبیا کی اپلٹ کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ڈینیل کے اہل خانہ نے بھی سزائے موت پر عمل درآمد کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ڈینیل نے 1996 میں اسلحے کے ایک تاجر کو ان کی اہلیہ اور بیٹی سمیت قتل کر دیا تھا۔ مجرم کے وکیل شان نیلن نے کہا ہے کہ سزائے موت سے متعلق کئی قانونی سوالات کے باوجود حکومت قیدیوں کی موت کی سزاؤں پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ سزائے موت کے مخالفین پیر کو ریاست انڈیانا کی ٹیری ہارٹ جیل کے باہر جمع ہوئے جہاں ڈینیل قید ہے۔ مظاہرین نے ڈینیل کی سزائے موت روکنے کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے جلد بازی اور غیر ضروری طور پر سزائے موت پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے بعد قومی سطح پر فوجداری قانون اور اس میں اصلاحات کا معاملہ 2020 کے صدارتی انتخابی مہم میں زیر بحث آ سکتا ہے۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 50 مریض دم توڑ گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 5,320 ہو گئی۔ پاکستان میں 1,989 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی اور وبا کا شکار ہونے والے 2,151 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے ملک میں COVID-19 کے نئے 135 کیسز کے ساتھ متاثر افراد کی کل تعداد 34,740 بتائی۔ وزارت کے مطابق کرونا کی وبا سے اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 1,062 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین 1,32,00,000 سے بڑھ گئے اور اموات 5,75,000 ہو گئیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے 28,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور ہانگ کانگ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مقامی حکام نے سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں گزشتہ 8 روز سے کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک اعلی اہلکار نے نیوز چینل CNBC کو بتایا کہ کرونا وائرس ویکسین کی تیاری کا عمل جاری ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ کون سی ویکسین کارگر ثابت ہوگی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ حکومت اس کی تیاری کے لیے ساز و سامان کی خریداری، اسے تیار کرنے والے مقامات اور دیگر متعلقہ اشیاء کی فراہمی کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ CNBC کا کہنا ہے کہ نئی ویکسین کی تیاری میں شامل 2 کمپنیاں موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن اس ماہ کے آخر تک کرونا وائرس کے مریضوں پر اس کی جانچ شروع کر دیں گی۔ ادھر ہانگ کانگ میں سماجی فاصلے کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں پر $645 کی مساوی رقم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ریستورانوں پر شام 6 بجے کے بعد اندر بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ جم، سینما گھروں اور کراوکے بارز کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کری لیم کے حکم کے تحت لوگوں کے اکٹھا ہونے کی محدود تعداد 50 سے کم کر کے 4 کر دی گئی۔ ان نئی پابندیوں کے باعث ہانگ کانگ کے ڈزنی لینڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جسے گزشتہ ماہ ہی کھولا گیا تھا۔ ہانگ کانگ میں پیر کے روز کرونا وائرس کے 52 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 41 مقامی طور پر متاثر ہونے والے کیسز شامل ہیں۔ اس کے باعث حکام نے بڑے پیمانے پر اس وائرس کے دوبارہ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اور آسٹریلیا کی جنوبی ریاست وکٹوریا میں آج منگل کے روز 270 نئے کیسز اور 2 اموات کی نشاندہی ہوئی، جس کے بعد کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 10,251 تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے بعد گورنر گیون نیوسم نے ریاست دوبارہ کھولنے کے منصوبے ملتوی کر دیے اور اعلان کیا کہ وہ ریستورانوں، شراب خانوں، کاسینوز، تھیئٹرز اور چڑیا گھروں کو بند کرنے کے احکامات جاری کرے ہیں۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ وہ وبا سے زیادہ متاثرہ کم از کم 30 کاؤنٹیز میں فٹنس مراکز، عبادت گاہوں، کم اہم دفاتر، بال کاٹنے کی دکانوں اور شاپنگ مالز کو بھی بند کریں گے۔ ان کاؤنٹیز میں ریاست کی 80% آبادی رہتی ہے۔ کیلیفورنیا میں یومیہ 8,000 کیسز کی تصدیق ہو رہی ہے، جو ایک ماہ پہلے کے مقابلے میں دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ اب تک ریاست میں 330,000 مریض سامنے آ چکے ہیں، جو نیو یارک کے بعد ملک میں دوسری بڑی تعداد ہے، جبکہ 7,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ گورنر نیوسم نے کہا کہ ہم بعض تبدیلیوں کے ساتھ گھر پر رہنے کے اصل حکم نامے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ بیماری بدستور ہلاکت خیز ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستی حکام مسلسل بتا رہے ہیں کہ ریاست کھولنے کا اقدام ایک دم نہیں بلکہ سست روی سے ہوگا۔ کیلیفورنیا کی پڑوسی ریاست اوریگان کی گورنر کیٹ براؤن نے پیر کو کہا کہ وہ 10 سے زیادہ افراد کی تقریبات پر پابندی لگا رہی ہیں، جن میں سالگرہ، ڈنر پارٹی، بک کلب اور ایسی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ فی الحال کاروبار اور عبادت گاہوں پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی۔ اور کرونا وائرس کا شکار ہونے والے بالی ووڈ نگری کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن نے اپنے مداحوں کے نام اسپتال کے کرونا وارڈ سے پیغام بھیجا ہے۔ کاشف عوان تفصیل بتاتے ہیں۔
امیتابھ بچن نے پیر کو اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں شاعرانہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ دعائیں اور نیک تمنائیں مجھ تک ایسے پہنچ رہی ہیں جس طرح طوفان کے دوران نہ رکنے والی بارش ہوتی ہے۔ محبت کے اس بندھن نے تمام بند توڑ دیے ہیں اور میں اس پیار میں بھیگ گیا ہوں۔ ہندی زبان میں کی گئی اپنی پوسٹ میں امیتابھ نے مزید کہا کہ اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں میری تاریک تنہائی روشن ہو گئی ہے، جس کا میں شکریہ ادا کرنے کے کبھی قابل نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے میں اپنے تمام مداحوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ امیتابھ بچن اور ان کے صاحبزادے ابھیشیک بچن ہفتے کو کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ابھیشیک کی اہلیہ ایشوریہ رائے بچن اور ان کی بیٹی میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور انہوں نے گھر میں ہی خود کو قرنطینہ کر رکھا ہے۔ بھارتی خبر رسا ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق امیتابھ اور ان کے بیٹے ابھیشیک کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق امیتابھ اور ابھیشیک اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہیں اور دونوں کی حالت بہتر ہے اور انہیں معمول کی ادویات دی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ امیتابھ بچن کے کورونا وائرس کا شکار ہونے کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد ممبئی میونسپل کارپوریشن نے اتوار کو ہی ان کی 4 رہائش گاہوں پراتشکا، جانک، واٹسا اور جلسہ کو سیل کر دیا تھا۔ مذکورہ 4 رہائش گاہیں امیتابھ اور ان کے اہل خانہ کے استعمال میں ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ میں ایشیا بیورو کی سینئر ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر گلوریا اسٹیل نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایشیا کے لیے جو اچھا ہے وہ امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے وضاحت کی کہ ایشیا میں ہمارا مقصد خوشحالی، آزادی اور شفافیت اور خود انحصاری کے حصول میں مدد کرنا ہے۔ گلوریا اسٹیل نے کہا کہ شفافیت اور کاروباری اصولوں کو بہتر بنا کر یو ایس ایڈ ویتنام کی مسابقت کی صلاحیت کو بڑھانے میں خاص طور سے کامیاب رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ویتنام بھی علاقے میں اقتصادی نقطہ نظر سے ترقی کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے. عالمی اقتصادی فورم کے اندر مسابقت کے اعتبار سے اس نے سب سے بلند درجہ حاصل کر لیا ہے اور اسی وجہ سے اعلیٰ معیار زندگی اور امریکہ کی منڈیوں کے اعتبار سے ویتنام کے لوگوں پر اس کے خاصے نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں. سینئر ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر اسٹیل نے کہا کہ انڈونیشیا میں یو ایس ایڈ نے توانائی کے شعبے کی ترقی میں مدد دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم خاص طور پر توانائی کے شعبے میں انڈونیشیا کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور وہ اپنی پالیسیوں کو اس طرح ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے توانائی کے شعبے میں تبدیلی لانے اور اسے جدید بنانے میں مدد ملی ہے. اور یہ بات نہ صرف انڈونیشیا میں مقامی سرمایہ کاروں بلکہ امریکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کا اچھا وسیلہ ثابت ہوئی ہے. فلپائن میں یو ایس ایڈ نے ای کامرس کے شعبے میں مدد دی ہے. اس نے موبائل بینکاری میں سرمایہ کاری کی ہے جس سے ان لوگوں کی جنہیں بینکنگ کی خدمات تک رسائی نہیں تھی اس کام میں مدد ملی ہے کہ وہ اپنے مالی معاونت کے انتظام کے لیے نئے موبائل فون کا استعمال کر سکیں. اس سے بالآخر الیکٹرانکس ادائیگیوں کا نظام ترتیب دینے میں مدد ملی ہے جو نہ صرف تجارت کے لیے بلکہ ملک کے اکثر غیر مراعات یافتہ اور غریب لوگوں میں سوشل ویلفیئر کی خدمات کی رسائی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ ایشیائی ملکوں کی مدد جاری رکھے گا تاکہ پائیدار ترقی ہو سکے اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جن سے نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو سکے. سینئر ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر اسٹیل نے کہا کہ یو ایس ایڈ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ ایسی پالیسیاں ترتیب دے سکیں جو نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہوں اور نجی شعبے کے مستند اداروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کریں.
امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ اسد نذیر پیش کر رہے تھے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں. پاکستان نے بھارت کے لیے افغان برآمدات کے واسطے واہگہ سرحد کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ افغانستان کی درخواست پر کیا گیا ہے اور سرحد 15 جولائی سے کھولی جائے گی. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پاک افغان چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا اور بھارتی معیشت دان شیلندر کمار سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے. پیش کرتے ہیں.
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لانگ ویٹنگ ریکویسٹ تھی افغانستان کی کہ جی ہمارا جو ٹریڈ ہے انڈیا سے اٹ از موسٹ سوٹیبل اگر وہ واگھا کے تھرو جائے. اگر واگھا کے تھرو نہیں جاتا تو دین دے ہیو ا ویری بگ گراؤنڈ ایران کے وہ بھیجتے ہیں چابہار پورٹ پہ, پھر وہاں سے وہ پائسی بمبے یا کلکتہ جاتا ہے تو ایک بہت بڑا اس کے اندر جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ اٹ از ناٹ افورڈیبل, وہ اس کے لیے بڑا پرابلم تھا اور بڑی بہت دفعہ ریکویسٹ افغانستان کی تھی اور اس لیے آئی تھنک اٹس ا گڈ ڈپلومیٹک موو آن پارٹ آف پاکستان کہ انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور ریسپروکیٹ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اس کو ابھی جو شروع کیا وہ کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ کیا ہے. جو بند کیا تھا وہ کافی, جیسے ہم نے وہاں کی بارڈر بند کی تھی افغانستان کی اگر آپ کو یاد ہو 53 ڈیز کے لیے, اس کے بعد کچھ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, پھر وہ بارڈر کی فینسنگ ہو رہی تھی تو اس دوران میں جو ہے نا ساری بارڈرس کو بند کیا تھا ہم نے, غلام خان ہو یا ترخم ہو یا چمن ہو سب کو بند کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جب وہ بارڈرس بند ہیں تو انڈیا کی ٹریڈ کپ میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, تو بائی لیٹرل ریلیشن ٹھیک نہیں تھے تو ٹرائی لیٹرل کا تو پھر کوشچن ہوتا نہیں ہے, اسی لیے اس وقت بند کر دیا تھا. اس سے پہلے یہ سسٹمیٹکلی چلتا رہا ہے اور آج بھی جس کو آن کیا ہے اس میں دو کلاوز ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو کووڈ کے پروٹوکول ہیں ان کو مینٹین کریں گے دونوں, یہ ایک شرط ہے. دوسری یہ ہے کہ وہی پرانے والی شرط اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جو افغان کارگو آئے گا وہ پاکستان سائڈ پہ رکے گا اور وہ کارگو لوڈ ہوگا انڈین ٹرکس کے اندر اور وہ وہاں سے جائے گا. یہی روٹ سے چل رہا تھا اور ان کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ان کی ٹرکس کو الاؤ کیا جائے انٹو انڈیا, اور وہ شرط بھی ابھی تک قائم ہے کہ انڈیا کی جو مال ہے وہ جو ہے نا وہ واپس جو ہے نا وہ ہمارے ان کی ٹرکس میں ہمارے یہاں سے واپس ہو کے افغانستان ایکسپورٹ نہیں ہوں گے. It is export from Afghanistan has been allowed, but export from India has not been allowed. I am very much interested کہ جو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان کو اس کو اور سفر نہ کریں کیونکہ ہمارے لیے بہت سے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے توسط سے اگر افغانستان گورنمنٹ سن رہی ہے ان کے پریسیڈنٹ کو یہ ڈیفینیٹلی جاتا ہوگا تو میں ان سے اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسچر پاکستان نے دکھایا ہے اب آپ ہم کو سی آئی ایس کنٹریز کا بھی ایسے ہی جیسچر دکھائیں. آج جو آپ نے ہم کو سی آئی ایس کنٹریز کی جو ٹرانزٹ ہے ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پہ. اور سی آئی ایس کنٹریز کے اندر آپ کو پتا ہے 400 بلین پلس کی وہ چھ کنٹریوں کی جی ڈی پی ہے, وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان اس کی پروڈکٹس بھی بناتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں چاہیے جس کے اندر ہمیں بڑے انہوں نے اس کے اندر ہرڈلز ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو وی نیڈ ٹو سالو.
آپ سینٹرل ایشین ملکوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے وہ خبر بھی یقیناً پڑھی ہوگی کہ امریکہ اور 5 وسط ایشیائی ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں ایسے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے جو وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا اور یورپ کی منڈیوں تک رسائی فراہم کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس سے پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟
ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن افغانستان جو ہے نا ڈیل ہمارے ساتھ وہی بنا ہے جو ہم جو جیسے دکھا رہے ہیں افغانستان کو, اور اس کے اندر کافی اور مسائل ہیں تو اس کو جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حل ہوں تو ہماری کافی بڑی ٹریڈ
بہت شکریہ زبیر مودی والا صاحب. اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بھارت سے جناب شیندر کمار صاحب جو کہ ایک ممتاز ماہر معاشیات ہیں. یہ بتائیے جناب شیندر کمار صاحب کہ پاکستان نے بھارت کے لیے افغان برآمدات کے واسطے واگا بارڈر کھولا ہے, اس کا کیا مطلب ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ بھی ہیں؟
رائٹ ناؤ ابھی جس طرح کے حالات ہیں بیکاز آف اکانومی کے کورونا کی وجہ سے اسٹیبلٹی کی وجہ سے تو بہت کوئی بڑے ٹریڈ کی سمبھاونا تو نہیں کی جا رہی ہے, بٹ ایک بہت اچھا کئی لوگ گڈ ویل میجر ابھی پڑی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس طرح انڈیا سینٹرل ایشیا تک ایکسس حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے؟
دیکھیے کئی بار پہلے بھی بات کہی گئی ہے کہ واگھا کے تھرو ہم اکراس پاکستان کے ٹریڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ابھی بہت جلدی بازی میں کوئی بہت امید رکھنا مناسب نہیں ہوگا, چونکہ ایسی سمبھاونائیں کئی بار رکھی گئی ہیں, کئی اٹمپٹ بھی ہوئے ہیں, بٹ میں ابھی بہت جلدی اس پہ آشا لگانا امید کرنا آئی تھنک وہ بہت جائز نہیں ہوگا. سمبھاونا ضرور ہے اگر ہمیں لینڈ بارڈر سے ہمیں چیزوں کو ٹریڈ کرنے ملتا ہے افغانستان سے ایران سے یا آگے کی طرف تو نیچرلی وہ ایک پازیٹیو ہے.
لیکن شندر کمار صاحب جو اس وقت تو ٹینشن ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سینٹرل ایشیا تک انڈیا کو ایکسس دے سکے گا؟
دیکھیے کئی بار پرانا اگر اتہاس دیکھیں گے ہم تو کافی زیادہ ٹسل ہونے کے بعد ایک شروعات ایک اچھی رشتے کی بننے کی ہوتی ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت ٹینس ماحول کے بعد ایک خمجیر کی ایک پیک بن جاتا ہے یونیورسٹی کا, چیزیں وہاں سے تھوڑی سدھار لیتی ہے. کیا یہ آج کا جو سمے ہے بیکاز آف چائنا انڈیا ایشو آلسو انڈیا وانٹس ٹو ہیو اے کائنڈ آف اے لٹل بیٹر ریلیشن شپ وتھ پاکستان, تو اس دشا میں یہ قدم بہت گمبھیر اور لمبے سمے تک چلے گی.
بہت شکریہ. پاکستان کی طرف سے واگا بارڈر کو افغانستان کی برآمدات کے لیے دوبارہ کھولنے پر تاحال افغان حکومت کا تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. البتہ افغانستان میں تجارت سے وابستہ حلقوں اور کاروباری برادری کے نمائندوں نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں لوگوں کو جس طرح متاثر کیا ہے اس نے نہ صرف دنیا کے نظام صحت کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ خود انسان کے جسم و جان کو بھی آزار میں مبتلا کیا, اور ان کے لیے تو اسے برداشت کرنا اور بھی مشکل ہے جو اپنے حواس کے انحطاط کا شکار ہوں. الزائمر کے مریضوں کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں, آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
اولاد ماں باپ کے لیے دولت ہے اور چھوٹی اولاد تو ہمیشہ بہت پیاری ہوتی ہے, مگر اس بیٹی کا کیا جو جاپان سے پاکستان صرف ماں سے ملنے گئی مگر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ ماں اسے پہچانتی ہی نہیں ہے. بار بار پوچھنے پر صرف یہی کہتی ہیں کہ ہاں اپنی ہی بچی ہے.
کیونکہ اس جانے سے پہلے مجھے کچھ لگتا تھا کہ میری والدہ کا یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, لیکن جب میں جاپان سے واپس گئی تو انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب سب سے چھوٹا بچہ اگر اس کی ماں اس کو نہیں پہچانتی تو کیا فیلنگ ہوگی. تو میرا جو پہلا اور آخری خیال تھا میں ان کو ایسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی. الزائمر کا سب سے بڑا جو میں سمجھ سکتی ہوں یا کہہ سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ الزائمر کا مریض تو جو محسوس کرتا ہے وہ ضرور کرتا ہوگا, لیکن جو اس کے ساتھ والے ہیں سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو اٹھانا پڑتی ہے, کیونکہ وہ اپنے پیاروں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے جن کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے, ان کی عمریں گزری ہیں. کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں تک یہ چلے, یہ ایک عجیب و غریب فیلنگ ہے. میرے لیے بڑا دہلا دینے والی بات تھی کہ میری ماں اپنے سب سے چھوٹے بچے کو جو میں تھی اس کو نہ پہچانے. بھائی میرا میری شکل پکڑ کے اس کو کہتا تھا کہ آپ جان یہ نہیں پتا کون ہے, تو کہتی تھی بس اپنی بچی ہے.
ارے ماں آپ کی چھوٹی بیٹی ہوں, آپ کیسے بھول گئیں سب, کتنا ظلم ہے یہ. مگر الزائمر ایسا ہی ظالم ہے, نسیان کی وہ دولت دے جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تہی دامنی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. نسیان کو دولت کہنے والوں کا شاید کبھی اس کیفیت سے پالا نہیں پڑا جس کے بارے میں طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ذہن میں کپاس بھر دیتی ہے. یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ایک مریض نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا, لگتا ہے ماتھے پر گویا روئی رکھی ہے. کرونا وائرس کے ان دنوں میں کئی مرتبہ جی چاہا کچھ نہ سوچا جائے, کاش خبریں بدل جائیں, بیماری موت بے بسی بار بار ایک مصرع دماغ میں گونجتا رہا, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مگر نہیں, یہ سب ٹھیک نہیں. سچ تو یہ ہے کہ جن کا حافظہ ٹھیک نہیں ان کی بے بسی تو اس سے کہیں زیادہ ہے. کرونا وائرس نے دنیا کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ ہر تحقیق کا رخ اسی کی جانب مڑ گیا ہے. ہر روز ایک نئی حقیقت سامنے آ رہی ہے, اور اسی تحقیق نے اب یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ وائرس جسم میں داخل ہو کر بلا امتیاز ہر عضو کو متاثر کرتا ہے بلکہ دماغ کو بھی نشانہ بناتا ہے, اور وہ لوگ جو پہلے سے کسی ذہنی مرض کا شکار ہیں ان کی تکلیف کئی گنا بڑھا دیتا ہے. ڈاکٹر محمد فرید خان سوری منیاپلس منیسوٹا یونیورسٹی میں نیورولوجسٹ ہیں. الزائمر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس مرض میں کبھی عارضی اور کبھی مستقل طور پر لوگ اپنی یادداشت کھو دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے بارے میں بہت تحقیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس مرض کا تعلق عمر سے ہے.
اچھا, الزائمر کا جو ہے ڈیفینیٹلی عمر کے ساتھ تعلق ہے. الزائمر جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے, جو کہ یہ آپ بہت ہی کم ہوگا کہ آپ کو 80 سے کم کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گی, اور اس کے انسیڈنس عمر کے ساتھ ساتھ اس کا بڑھتا جاتا ہے. جتنی زیادہ وہ عمر ہوتی جاتی ہے اتنے زیادہ الزائمر کا چانسز زیادہ ہوتی جاتی ہے. اس کی ہمیں ابھی تک اس کی جو ہے نا کلیئرلی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا اس کا کہ اصل میں یہ کیوں ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, مگر ان دا اینڈ تک ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا. ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ پیتھولوجی کیا ہوتی ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ نیورونز کس طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں, ہمیں یہ ان کے اندر جو ہے نا اس کی وہ اس کو ڈائگنوز کس طرح کرنا ہے, یہ چیزیں ہمیں ساری اس کی پتا ہے, مگر یہ نہیں پتا کہ اصل میں یہ کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کو سٹارٹ ہونے سے کس طرح روکنا ہے, اور اگر یہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس پہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے. یہ چیزیں ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی.
الزائمر کی ابتدا ہی میں مریض کی سوچ, یادداشت اور گفتگو متاثر ہوتی ہے. انسان چیزیں بھولنے لگتا ہے, قریب کے واقعات, نام, رشتے اسے یاد نہیں رہتے, پہچان ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس میں انگزائٹی اور غصہ بڑھ جاتا ہے, اور یہ مرحلہ گھر والوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے. ایسے میں اگر کرونا وائرس سے بھی متاثر ہو جائے تو اس مریض کا سنبھالنا ایک چیلنج بن جاتا ہے. کرونا وائرس کی وبا نے جہاں اچھے بھلے صحت مند لوگوں کو ہسپتال پہنچا دیا, وہاں ان لوگوں کی مشکلات کتنی زیادہ ہوں گی جو اپنی کیفیت بتانے سے بھی قاصر ہیں. ڈاکٹر سوری کہتے ہیں کہ ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑا جائے. انہوں نے کہا کہ الزائمر ہی کو لے لیجئے, اس کے مریضوں کو اگر کوئی معمولی سی تکلیف بھی ہو جائے تو ان کی الجھن بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتے.
الزائمرز کے پیشنٹس کو ہم نارملی اور بھی بیماریوں میں ڈیل کرتے ہیں, اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو خود اپنی وہ کیفیت نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہو رہے ہیں. ان کو اگر تھوڑی سی بھی بیماری ہوتی ہے ان کو کنفیوژن اور زیادہ ان کی بڑھ جاتی ہے. اگر ان کو چھوٹا سا بھی ان کو کہیں اگر کوئی عام نمونیا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے یا کوئی اور عام جسے کہتے ہیں کہ پیشاب کی اس کو انفیکشن ہو گئی یا کچھ ہو گئی تو ان کو وہ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ انٹی جس طرح ایک اسٹروک ہے, کوئی اتنی انکامن بات نہیں ہے کہ مریض جو ہے نا وہ وہ اس کو ہاسپٹل لے کر آئے کہ اس کو اسٹروک ہو گیا, اور جب اس کو ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی اور انفیکشن ہے, اس کی انڈر گراؤنڈ اس کی الزائمرز کی وجہ سے اس کو اور اتنی زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ اس کی وہ جو ہے نا بدحالی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو نہ وہ خود بتا سکتا ہے نہ اس کو جو کیئر کر ٹیکرز ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسی طرح کووڈ کے اندر بھی جو ہے نا کووڈ آپ کو پتا کہ یہ انفیکشن ہے, یہ نہ صرف اس کو بخار وغیرہ کرے گی بلکہ اس کی جو ہے نا ریسپیریٹری سمٹمس وغیرہ اور کو جو ہے نا افیکٹ کر سکتی ہے انڈائریکٹلی وہ دماغی کیفیت کو, اور اوبیسلی جن کا الزائمرز ہے ان کو زیادہ افیکٹ کرے گی. تو ان کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن اور ان کے اندر جو ہے اس طرح کے سمٹمس کے جس طرح وہ لگے گا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو رہے ہیں یا بالکل وہ جو ہے نا وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی کیفیت ان کے اندر زیادہ ہوگی. ان کے اندر اوبیسلی ان کی پریزنٹیشن کافی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ایک عام جو پیشنٹ ہے اس کے نسبت.
ڈاکٹر سوری کہتے ہیں ذہنی امراض انسان کو دوسروں پر انحصار پر مجبور کر دیتے ہیں, مگر کرونا وائرس کے دنوں میں ان کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اور سختی سے ان تدابیر پر عمل کرنا ہوگا جو کووڈ 19 سے بچاؤ کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہیں. ڈاکٹر محمد فرید سوری کی ٹیم نے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے بارے میں تحقیق کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ جن علاقوں میں اس وائرس کی ابتدا ہی میں مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں مریضوں کی تعداد کئی گنا کم رہی.
جس دن لاک ڈاؤن ہوا ہے اس دن ان کے اندر کتنے کیسز تھے, کہ اگر کسی میں 10 کیسز ہوں گے, کسی میں 1000 کیسز ہوں گے, کسی میں 2000 کیسز ہوں گے کسی علاقے میں, تو اس کا جتنی جلدی اگر لاک ڈاؤن ہوا ہے کیا اس کا فائدہ ہوا ہے. اور فائدہ ہم نے اس طرح دیکھا کہ اس کے اندر جب پیک پہ پہنچا ادھر اور پھر جب نیچے جانا شروع ہوا تو اس وقت ادھر کتنے کیسز ہو رہے تھے روزانہ, کہ جس طرح نیو یارک کی جب پیک ہوئی ہے تو اس کے اندر نیو یارک سٹیٹ کی تو اس کے اندر 10,000 کیسز روزانہ ہو رہے تھے تقریباً, اور کسی اور جگہ پہ 2,000 ہو رہے ہوں گے. تو کیا اس لاک ڈاؤن کا کس طرح اس کے اندر فائدہ ہوا, تو بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر فائنڈنگ یہ اس کے اندر ہمیں ملی ہے کہ اس کا لاک ڈاؤن کا بے انتہا اس کا فائدہ ہوا ایکچولی, کہ جن کیسز جتنی جلدی شروع ہوا ہے اتنی زیادہ پیک جو ہے نا وہ نیچے ہوئی ہے. کہ مثلاً یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نیو یارک کی جس طرح ایگزامپل لے لیتے ہیں تو نیو یارک کے اندر جو ہے نا اگر وہ انہوں نے جب لاک ڈاؤن انہوں نے شروع کیا نیو یارک میں تو اس وقت تقریباً 10,000 کیسز جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں نیو یارک میں. اگر وہ یہ شروع کر دیتے اس وقت آج اس 10 دن پہلے جبکہ صرف 150 کیسز ہوئے تھے تو اس کے اندر جو ہے نا تقریباً 16 گنا کم کیسز ہوتے ہیں نیو یارک کے اندر جب وہ پیک ہو رہی تھی. یہ ایک تھوڑا سا وہ میتھمیٹیکل اس کے اندر وہ اس طرح کی اس کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ وہ کرو جو ہے نا وہ لاگریتھمک تھا.
تاہم انہوں نے کہا کہ ایک جانب یہ طریقہ صحت کے لیے انتہائی موزوں ہے اور دوسری جانب اس سے معیشت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, چنانچہ دیکھنا ہوگا کہ صحت کا انتخاب کیا جاتا ہے یا معیشت کا. صحت ہو یا دولت دونوں ہی ضروری ہیں, مگر اس کا کیا جسے کچھ بھی یاد نہ ہو. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن سے لوگ کئی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کی ذہنی صحت پر بری طرح اثر پڑا ہے. وائس آف امریکہ کے زڈنسکو نوویسکی نے کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک معالج سے بات چیت کی ہے جو لوگوں کو آن لائن مدد فراہم کر رہے ہیں. تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
ماہر نفسیات ڈاکٹر میری فنک کہتی ہیں کہ جو کچھ کووڈ 19 میں ہو رہا ہے اس کی روشنی میں بہت سے معالج اپنے مریضوں کا معائنہ اپنے کلینکس میں کرتے تھے وہ اب خصوصی طور پر ٹیلی تھراپی کو ترجیح دے رہے ہیں. ڈاکٹر میری فنک کہتی ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر اور ماہر نفسیات ہیں اور سان جوز کیلیفورنیا میں نجی پریکٹس کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹیلی تھراپی کے کئی فوائد ہیں, خصوصی طور پر کووڈ 19 کے دوران سماجی فاصلے کی احتیاط قائم رکھتے ہوئے ٹیلی تھراپی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذہنی صحت کی بہتر دیکھ بھال کا موقع ملا ہے, ورنہ ان کا علاج معطل تھا. ماہر نفسیات ڈاکٹر میری فنک کے مطابق ٹیلی تھراپی میں تمام طرح کی الیکٹرانک تھراپی ہوتی ہے, چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا ٹیلی فون پر, ای میل پر یا ٹیکسٹ میسج پر. اس میں مریضوں کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف وہ تمام قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کیا جاتا ہے جو انفرادی تھراپی میں کیا جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی کچھ آگے قواعد کی پابندی کی جاتی ہے. ماہر نفسیات میری فنک کہتی ہیں کہ کووڈ 19 میں عائد کی جانے والی حالیہ پابندیوں سے ان کی پریکٹس میں نمایاں کمی ہوئی ہے, انہیں معاملات کو تبدیل کرنا پڑا ہے. ڈاکٹر میری فنک کے مطابق ان کی اکثر ساتھیوں کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے ان کی آمدن میں کمی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنی خدمات ٹیلی تھراپی پر منتقل کر رہی ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کی آمدنی نصف اور اس سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس وقت کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر میری فنگ کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے ہی کووڈ 19 کے لوگوں کی ذہنی صحت پر پڑنے والے برے اثرات کا اندازہ تھا، خصوصی طور پر ان لوگوں پر جو کسی جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ وہ عمومی طور پر کہتی ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھیوں کے اضطراب میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر میری فنگ نے کہا کہ بہت سے عوامل نے ان کے لیے چیلنجز پیدا کیے ہیں، جیسے ٹیلی تھراپی کی ضروری تربیت حاصل کرنا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فراہم کی جانے والی ٹیلی تھراپی کی تمام اخلاقی ضوابط کی پابندی میں وہ سر فہرست ہیں، اور دوسروں کی طرح وہ بھی ان تکنیکی معاملات کو حل کر سکتی ہیں جو اس وقت دنیا بھر کو درپیش ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے۔